أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وأجر الله تعالى فرجه الشريف أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم درود بجی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اذان محترم قیام سید الشہداء سنن الہی کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی اور کل سنت اختیار کے حوالے سے کہ خدا نے کہ سنت یہ ہے اس کا قانون یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس کی روش یہ ہے کہ انسانوں کو جب امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو اس سے پہلے ان کو اختیار دیتا ہے ان کو مختار بنایا ہے تاکہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ جس راستے کو بھی چاہیں وہ اپنائیں اور اس کے بعد پھر ان کا امتحان لیا جائے اور اس حوالے سے کچھ مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کیا خاص طور پر اس کربلا کے واقعے کے حوالے سے کہ ہمیں اس واقعے کے اندر بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں یوں کہا جائے کہ ہر وہ شخص جو اس معرکے کے اندر موجود تھا چاہے وہ حق کی جانب ہو چاہے باطل کی جانب ہو چاہے وہ خیمہ حسینی میں ہو چاہے وہ خیمہ یزید میں ہو ہر وہ شخص جو اس معرکے کے اندر شامل تھا اپنے اختیار کے ساتھ آیا تھا اور کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبور تھا اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس ہر طرح کی مثال موجود ہے جس طرح سے وہ لوگ جو کہ امام علیہ السلام کے مقابلے پر آئے ہیں وہ اپنے اختیار سے آئے ہیں اسی طرح سے امام علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شخص بھی مجبور نہیں تھا اور اگر کوئی جو بھی شخص چاہتا وہ اپنے اختیار سے امام علیہ السلام کی نصرت کر سکتا تھا یہاں تک کہ کل کی ہماری گفتگو تھی اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو سنت ہے جو ہمیشہ سے امتوں کے درمیان اس سے پہلے والی قوموں کے درمیان رہی ہے آج بھی ہے آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی رہے گی وہ ہے سنت امتحان سنت ابتلا آزمائش کہ یہ ایک خدا کا طریقہ ہے کہ یہ آزمائش حتماً ہونی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خدا اس کی زندگی کے اندر جو ہے آزمائش اور امتحان کو نہ رکھے بعض روایات کے مطابق ایک شخص کو امام نے دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے خدا مجھے بلاؤں سے محفوظ رکھنا امتحانات سے محفوظ رکھنا تو امام کہتے ہیں یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہاری زندگی میں کوئی مشکلات امتحانات بلائیں ابتلا نہ ہو اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو محال ہے جب خدا نے تم کو خلق کیا ہے تو تمہاری زندگی کے اندر حتماً مشکلات ہوں گی حتماً امتحانات ہوں گے کوئی شخص بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا ہاں تم یہ دعا ضرور کرو کہ میں اس امتحان میں اچھی طرح سے پورا اتروں نہیں کہ امتحان نہ ہو یہ امتحان ہونا ہے خود کربلا کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے اس سے پہلے کی زندگیاں جو ہے مثلا صدر اسلام کی اس میں بھی امتحانات تھے اس کے بعد بھی امتحانات آئے آج ہم بھی اس دور کے اندر امتحانات سے گزر رہے ہیں یہ سارے جو ہمارے سامنے واقعات ہیں یہ سب کے سب جو ہیں ہمارے لیے جو ہے ایک نمونہ ہے کہ کبھی بھی خدا جو ہے وہ چاہے مومن ہو چاہے وہ کافر ہو ہر ایک سے جو ہے امتحان لیتا ہے خود اس آیت کے اندر اس کو سرنامہ کلام بنایا اس میں کیا ارشاد ہوا خدا کہتا ہے کہ ماں کان اللہ لیذر المؤمنین حتی یمیز الخبیث من الطیب خدا جو ہے مومنین کو ان کے حالات ان کے حال پہ نہیں چھوڑے گا ماں کان اللہ اصلا ہو نہیں سکتا کہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ کہ مومنین کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دے حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ جو ہے خبیث اور طیب جو ہے پاک اور ناپاک جو ہے وہ جدا نہ ہو جائے بس امتحان ہونا جو ہے وہ حتمی ہے इस हवाले से, अच्छा इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाया जाए, आज कल हमारे सामने जो है, हमारे अतराफ़ में जो कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि इसकी जानिब भी तवज्जो ज़रूरी है और इसकी जानिब इंशाल्लाह याद दहानी भी ज़रूरी है, और आप इन मजालिस के अंदर जब शिरकत कर रहे हैं तो बिलाखिर कबूलियत दुआ का भी वक्त है। इंशाल्लाह उन लोगों को याद करें कि जो मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं, ख़ास तौर पर मसलन हमारे अपने अपने इसी शहर के एक नामवर आलम दीन आ गए सैयद अली मुर्तज़ा ज़ैदी, वो कचरसे से जो है वो कैदोबंद की सहूबतों के बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल के अंदर हैं, और एक शख्स जो कि कौम की इस कदर जो है खिदमत कर रहा है, उनकी हिदायत के लिए, उनके शऊर को बेदार करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी है, उसको जो है आज मुजरिमों के साथ जो है जेल में डाल दिया गया है, और अब तक की जो कोशिशें हैं उनकी ज़मानत के लिए अब तक वो नाकाम हुई हैं। दुआ करें कि खुदाया उनकी जो है वो जल्द अज़ जल्द रिहाई का बंदोबस्त हो जाए। और इस तरह से गरचे ऐसा नहीं है कि अगर उनको मुजरिमों की सफ़ में खड़ा होकर जो है वो हाथ में जो है हथकड़ियाँ बांध कर जो है वो अगर लाया जाएगा तो उनकी बेइज्जती का वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आइम्मा ने जो है वो इन तमाम मुश्किलात को झेला है, लेकिन बिलाखिर हमें दुआ करनी चाहिए कि वो मुश्किल बिलाखिर अगर वो इस वक्त आज़ाद होते तो कहीं ना कहीं बिलाखिर अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करते, लोगों की हिदायत का बायस बनते, और एक कौम जो है उनकी इस नेमत से महरूम है। इसी तरह से आप लोगों के इल्म है शेख ज़ग़ज़ाकी जो कि नाइजीरिया के अंदर जो है जिन्होंने उस अलम हक़ को बुलंद किया और उनको जो है उनकी आवाज़ को, और वाकई इस कदर जो है जहाँ पर इस चीज़ का जो एक मनफी पहलू हमारे सामने आता है उसका मुस्बत पहलू भी यही मौजूद है कि देखें दुनिया किस कदर जो है वो हक़ से डरती है कि एक आलम दीन, एक शख्स जो कि जब हक़ की आवाज़ को बुलंद करता है तो दुनिया किस तरह से घबरा जाती है कि किसी तरह से ये शख्स जो है उसको कंट्रोल किया जाए, किसी तरह से इसकी आवाज़ जो है वो आगे ना पहुंचने पाए। और हमेशा बातिल इसी के पास यही एक तरीका है, क्यों? इसलिए कि बातिल के पास इस्तदलाल नहीं है, उसके पास मंतिक नहीं है, उसकी बात के अंदर वज़न नहीं है, क्योंकि बातिल बातिल है दीगर। जब बातिल पर है तो उसके पास जो है वो किसी, जब उसके मुकाबले में कोई हक आवाज़ बुलंद होती है तो उसके पास इसको क्रश करने के लिए उसके पास एक ही तरीका है कि उसको क्रश कर दिया जाए, क्योंकि उसके मुकाबले में कभी मंतिकी तौर पर वो सामने नहीं आ सकता, तो उसके पास एक ही तरीका है और यही वो हमेशा से करता रहा, यही हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो जहाँ पे उसका मनफी एक नेगेटिव पहलू है, एक तारीख पहलू है, वहाँ पे उसका रोशन पहलू भी है कि बिलाखिर हमारे पास ये जो अफराद हैं, शेख ज़ग़ज़ाकी की मिसाल है कि किस तरह से पूरी दुनिया, किस तरह से उस शख्स को जो है वो इजाज़त नहीं मिलती कि वहाँ पे जो है वो अपना इलाज करा लें, किस कदर खौफ है। इसका मतलब है हमारे लिए एक उम्मीद की बायस है कि हमारा मकतब किस कदर कवी है कि दुश्मन जो है इसकी आवाज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको अपने लिए खौफ महसूस होता है इस आवाज़ से। अगर ये खौफ महसूस ना होता, अगर ये डर ना होता तो कभी भी इनकी आवाज़ को इस तरह से जो है वो बंद करने की कोशिश नहीं की जाती। जो शख्स अपने चंद बेटों को जो है वो इस रास्ते के अंदर, इमाम हुसैन के रास्ते के अंदर जो कुर्बान कर चुका है, वाकई सलाम उस शख्स की शुजात के ऊपर, उस शख्स की इस मकतब से वफादारी के, खुद उनकी जौजा जो है उनके साथ साथ जो है वो मरीज़ हैं और उनको वो ज़ख्मी हैं। तो ये जहाँ पर जो है हमारे लिए इनकी दुआ की असीरी की, उनकी रहाई की दुआ करनी चाहिए, साथ साथ हमारे लिए एक दर्स है कि कोई बहाना हमारे पास नहीं है, कोई हम तौजीह नहीं कर सकते कि हम लोग, हमारे लिए ये मुश्किल आती वो मुश्किल आती। इस तरह की शख्सियात जो है हमारे लिए इत्माम में हुज्जत होती हैं कि देखो ये इस कठिन हालात के अंदर भी इस तरह से मैं जो है वो अलम हक़ को बुलंद कर सकता हूँ, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम जो कर्ज कर सकते हो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको अदा करो। तो शेख ज़ग़ज़ाकी के हवाले से भी इंशाल्लाह इन रातों के अंदर उनको याद करें कि किस तरह से जो है उस शख्स को जो है वो मुश्किल से जो है इजाज़त मिलती है, उसको इंडिया ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो दुश्मनान पहले से प्लान बना चुके हैं, अमरीकी सफ़ीर जो है वो, यानी अजीब एक बड़ी ताकत जो है, ज़ाहरी तौर पर जो है वो सुपर पावर है, लेकिन किस कदर देखें खौफज़दा है। ज़ाहरी तौर पर सुपर पावर है लेकिन जो है एक छोटे से जो है वो ज़ाहरी तौर पर एक मसलन कमज़ोर से एक बूढ़े से शख्स से जो है डर रही है, इसका मतलब है कि ये सुपर ताकत नहीं है, इसके अंदर ताकत नहीं है, ज़ाहरी फ़कत एक खोखलापन है जो कि हमको नज़र आता है बज़ाहिर। कि वहाँ पे जो अमरीकी सफ़ीर वाकई ताकीद करता है कि इस शख्स को जो है वो इसका इलाज नहीं होना चाहिए और फिर वापस जो है, तो ये हमारे लिए इत्माम हुज्जत हैं इस तरह की शख्सियत। इसी तरह से और भी इंशाल्लाह मिसाल आएंगी तो बाद में आपकी खिदमत पेश करूँगी। दुरूद भेज मोहम्मद आले मोहम्मद। इरशाद होता है सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 155 के अंदर कि हम तुमको वलनबलुवन्नकुम, ताकीद के साथ कि हम तुमको आजमाएंगे। कोई शख्स जो है उसके जहन में अगर ख्याल हो, शक हो, शुबा हो कि शायद मेरा इम्तिहान नहीं होगा, शायद नहीं, ये तो तय है, ये तो लिख दिया गया है कि हम तुमको आजमाएंगे। किस चीज़ से? उसकी चंद मिसालें फिर जो है वो उस आयत के अंदर बयान होती हैं। खौफ से आजमाएंगे, डर से, करबला के वाकई कोई जहन में रखें اسی تناظر میں ان تمام سنتوں کو، اس واقعہ کربلا کو اسی تناظر میں دیکھنا ہے. خوف سے آزمایا جائے گا. کتنے ہی لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتے خوف کی وجہ سے، ڈر گئے کہ اتنی بڑی فوج سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے، کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں، وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوف سے آزمایا جائے گا. کچھ لوگ کامیاب ہوں گے جو اس طرف آ جائیں گے، حق کی جانب آ جائیں گے، کچھ لوگ اور بہت بڑی تعداد جو ہے ناکام ہوگی، جو کہ باطل کی طرف چلی جائے گی. والجوع، خوف کے بعد دوسرا جوع، بھوک سے تم کو آزمایا جائے گا. یعنی آپ کے لیے زندگی کے اندر اقتصادی مشکلات آئیں گی، مالی مشکلات آئیں گی، اس سے آزمایا جائے گا. ممکن ہے کوئی دھمکی دے، کوئی ظالم دھمکی دے کہ تمہارا ہم یہ بند کر دیں گے، تم پہ سینکشن لگ جائیں گے، تم پہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ مالی مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں. وہ نقص من الاموال، تمہارے اموال کی کمی سے تم کو آزمایا جائے گا. والانفس، سے تمہاری جانوں سے تم کو آزمایا جائے گا، نہ فقط تمہارے مال سے بلکہ جانوں سے، ہر طرح کا جو ہے وہ خدا امتحان لے گا. بس ثمرات، تمہاری جو فرض کریں کسی جو کھیتی ہے، اس کے پاس جو ایگریکلچر، اس کے اندر پروڈکٹس ہیں، کسی کا یہ کام ہے، اس میں ممکن ہے وبا آ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ فصل جو ہے اس کی ضائع ہو جائے، یہ سارے اس خدا دیکھے گا کہ اس مقام پر جو ہے وہ خدا کا شاکر بندہ بنتا ہے یا شکوہ کرتا ہے، اس کے ایمان میں جو ہے تزلزل آتا ہے، نہیں آتا ہے. اس ساری چیزوں سے جو ہے تمہاری انفرادی زندگی ہو، چاہے تمہاری اجتماعی زندگی ہو، ایک قومی زندگی ہو، یا ہر قسم کی جو ہے وہ امتحانات جو ہے انسان کو دینے ہیں. وبشر الصابرین، لیکن کس کو بشارت دے دو، کس کو مبارکباد دے دو؟ صابرین کو، کہ ہاں جو صبر جو ہے کرے گا مشکلات کے اوپر اور استقامت دکھائے گا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اس کا ہدف ہے اس جانب وہ اپنی حرکت کو جاری رکھے گا. پہلے بھی بیان ہو چکا ہے صبر کا مطلب. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، انسان صبر کر لے، نہیں. یہ صبر کا منفی معنی ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی راستے کی طرف اس نے چلنا شروع کیا ہے، ایک ہدف کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، راستے میں جب ہرڈلز آ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، تو وہ بیٹھ نہ جائے بلکہ ان ہرڈلز کو کراس کر کے اپنا راستہ جاری رکھے، یعنی استقامت کے ساتھ. اس صبر کو یہ ہے صبر، نہ یہ کہ بیٹھ جانا، نہ یہ کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے انسان اور ہار مان، نہیں. صبر یعنی میں نے اس پہ جو ہے وہ استقامت دکھانا اور آگے بڑھنا. اب اگر یہاں پہ ہرڈل ہے، یہاں پہ رکاوٹ آ گئی، کوئی اور راستہ انتخاب کریں، کوئی اور آلٹرنیٹ لیں، لیکن بیٹھ نہیں سکتے انسان، وہ شخص بیٹھ نہیں سکتا. صبر یعنی یہ. کس کو بشارت دے دو؟ صابرین کو. اگر ان کی زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں تو یہ شخص جو صبر کرے گا اور بالآخر اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام جو کہ کر سکتا ہے وہ کرے گا. اسی طرح سے سورہ ایک اور جگہ پہ میں اس کے آیت کا نمبر لکھنا بھول گیا، ام حسب تم، کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جب تک جو ہے تمہارا امتحان کے بغیر تمہیں کیا جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا تم نے گمان بھی کر لیا؟ اگر گمان بھی ہے تو یہ گمان جو تمہارے ذہن سے جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ گمان بھی نہ آئے انسان کے ذہن میں، یہ خیال بھی نہ آئے کہ امتحان سے پہلے تم کو جنت مل جائے گی. کہ آسان چیز نہیں ہے کہ بہت آسانی سے جو ہے انسان کو جو ہے خدا جو ہے وہ آسانی سے جنت کو بانٹ دے، نہیں. یہ گمان بھی نہ کرنا کہ تم کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں سے امتحان لیا. یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی تمہاری سے جو ہے کوئی رشتہ داری ہے، کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی تمہارے سے تعلقات ہیں کہ تم سے امتحان نہیں ہوگا، تمہیں بغیر امتحان کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پچھلی امتوں سے ہم نے امتحان لیا تھا؟ ایسا خدا کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے سب برابر ہیں، ساری مخلوقات ہیں. اگر ہم نے پچھلی امتوں سے جو ہے امتحان لیا ہے تو تم سے بھی امتحان لیا جائے گا. اگر ان کو بغیر امتحان کے جنت میں داخل نہیں کیا تو تم کو بھی داخل نہیں کیا جائے گا. جب اور وہ مشکلات اور وہ باسا و ذرہ جو کہ ان پر جو ہے مشکلات آئی ہیں، چاہے داخلی طور داخلی مشکلات چاہے بیرونی مشکلات، یہ سب جو ہے تم کو بھی اس سے امتحان لیا جائے گا. پھر عبارت جو ہے بہت عجیب ہے، ارشاد ہوتا ہے وَزُلْزِلُوا، یہ لوگ جن سے امتحان لیا گیا اور ان کے اوپر باسا و ذرہ یعنی داخلی اور بیرونی مشکلات جو ہیں، داخلی اور خارجی مشکلات جب آئیں، وَزُلْزِلُوا، اس حد تک ان کا امتحان لیا گیا، اس حد تک مشکلات آئیں، اس حد تک مصائب آئے ان پچھلی قوموں پر، حتیٰ زلزلو، کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ہل گئے، انسان کا وجود ہل کے رہ جائے، اس قدر شدید مصائب تم ان پر بھی آئے ہیں، تم بھی اس سے جو ہے وہ فرار حاصل نہیں کر سکتے، یہاں آنے ان کو تم پر بھی آنا ہے. وزلزلو، ان کے اندر جو ہے وہ ہل کے رہے گا ان مصائب کے اندر. حتیٰ یقول، یہاں تک کہ ان کی زبان پر جاری ہو گیا. کس کی زبان پر؟ حتیٰ یقول الرسول، جو رسول بھی تھا اس امت کے درمیان، اس رسول کی زبان پر بھی جاری ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین ہیں ان کے اوپر وہ تو کہنے لگے، ساتھ ساتھ جو رسول بھی تھے اس کی زبان پر جاری ہو گیا، متا نصر اللہ، کہ اب کب آئے گی وہ نصرت خدا کی جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا. یعنی اس حد تک مصائب آئے، پچھلی امتوں کے اوپر کہ جو رسول بھی تھے وہ کہ وہ دعا ان کی جو ہے وہ ہاتھ دعا کی جو ہے ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھ گئے کہ اے خدا وہ نصرت کب آئے گی جس کا تو نے وعدہ کیا, متى نصر اللہ. یعنی آپ دیکھیں جب رسول بھی جو ہے وہ اس دعا پہ جو ہے وہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کس حد تک مصائب آئے ہوں گے کہ ایک رسول جیسا شخص جو کہ صابر اور شاکر ہے وہ بھی خدا سے کہے کہ اے خدا وہ تیرا وعدہ کہاں ہے جس کا تو نے وعدہ کیا. یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ مذمت نہیں ہے رسول کی کہ جو ہے وہ کیوں دعا کر رہے, نہیں, اس مصائب کی شدت بیان کرنا مقصود ہے کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری نصرت کروں گا تو اب جو ہے وہ رسول بھی کہہ رہا ہے کہ اس حد تک جب مصائب آ گئے تو وہ نصرت کہاں ہے, اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ دعا کریں اللہ. پھر خدا کہتا ہے اللہ ان نصر اللہ ہے قریب, ہاں نصرت قریب ہے, نصرت آئے گی, پریشان نہ ہو, ڈرو نہ, نصرت ضرور آئے گی, لیکن ہاں امتحان دینا ہے, سخت امتحان بھی دینا ہے, آسان امتحان نہیں, سخت امتحان بھی جو ہے تم کو دینا ہوگا, اس سے کوئی فرار نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر, بہت سارے مقامات پر جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ امتحان کا, جہاں پہ بلا کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر, بلا ہم اردو میں بلا غلط ایک نیگیٹو معنی میں استعمال کرتے ہیں, بلا یعنی امتحان, ابتلا کا مطلب جو ہے اس طرح سے جو مادہ ہے اس کا مطلب امتحان, جہاں بعض جگہ پہ بلا کا مطلب کے مادے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے, بعض جگہ کسی اور جگہ کسی اور طریقے سے. فتنہ کا لفظ آیا ہے مثلا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, یعنی تمہارے لیے امتحان ہے. اسی طرح سے مختلف جو ہے مقامات پر, اس ایک اور جو جگہ پر جہاں پہ ذکر ہوا ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے کہ جب مشکلات ہمارے زندگی میں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امتحان کے اندر ہیں. اس چیز کو جو ہے وہ, اس غلط فہمی کو, اس مس کنسیپشن کو دور کرنے کے لیے خدا کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے مشکلات جو ہیں وہ امتحان ہوں, نہیں, انسان جو ہے بہت پرسکون زندگی گزارا ہے, ممکن ہے اس کے لیے بہت سخت امتحان ہو, انسان ممکن ہے مشکلات کے اندر جو مشکل والا امتحان ہو جہاں پہ بظاہر اس کے لیے جو ہے اس کا مال چھن جائے, اس کے جو ہے اولاد جو ہے مر جائے, اس کے کچھ ہو جائے, تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ امتحان ممکن ہے آسان ہو. کیوں؟ کیونکہ ظاہری طور پر جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو انسان خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے, غفلت سے باہر آتا ہے, خدا کی جانب پلٹتا ہے. لیکن جب اچھی زندگی گزار رہا ہو, جب ساری نعمتیں موجود ہوں, تو انسان غافل ہو جاتا ہے, پھر خدا کو بھی بھول جاتا ہے, یہ امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے, لیکن جس کو ہم امتحان شاید نہیں سمجھتے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس عرض کے اوپر, اس زمین کے اوپر ہر چیز کو جو ہے وہ زینت بنا کے تمہارے لیے جو بھیجا ہے, اس کو خوبصورت بنا کے بھیجا ہے, یہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے, ہر چیز سے جو ہے تمہارا امتحان لیا جائے گا, تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ایہم احسن عملہ, کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا, بہتر عمل کرنے والا جو ہے کون ہے, اس امتحان کے ذریعے سے, تاکہ جو ہے تم کو اس کمال تک لے جایا جائے. بالآخر خلقت کا مقصد یہ انسان کو کہ تاکہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے, اس آیت کے اندر بھی بیان ہوا کہ خبیث اور طیب کو جدا کر دیا جائے, پاک اور ناپاک کو جدا کر دیا جائے, دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ بہترین عمل کرتا ہے. اس جو سرکمسٹانسز ہیں, ان جو حالات ہیں, اس کے اندر بہت سارے کام ہو سکتے تھے, لیکن بہترین کام کون سا تھا دیکھو تم انجام دیتے ہو نہیں دیتے. کربلا کے واقعے کے اندر جو ایک بہت ہم کو جو ہے نظر چیز نظر آتی واضح طور پر, کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے امام علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ نہیں دیا, بہت سارے لوگ جب امام علیہ السلام نے دعوت دی امام کے ساتھ نہیں آئے. مفسر, کوئی مفسر قرآن تھا, کوئی جو ہے احکام بیان کرتا تھا, کوئی کچھ کرتا تھا, کسی نے سمجھا کہ میں جو ہے وہ مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر تفسیر بیان کیا کروں گا, یہ بھی جو ہے خدمت ہے اسلام کی, بلا کر ہاں خدمت تو ہے, لیکن کیا احسن عمل ہے؟ کیا اس وقت تمہارا تفسیر بیان کرنا زیادہ ضروری ہے, امام کا ساتھ دینا زیادہ ضروری ہے؟ کیا اس وقت جو ہے لوگوں کو احکام دین بتانا زیادہ ضروری ہے, امام کا ساتھ دینا زیادہ ضروری ہے؟ وہ بھی اچھا کام ہے, لیکن اپنے مقام پر. احسن عمل کون کرتا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح کام, بہترین کام کون کرتا ہے؟ یہ درحقیقت امتحان ہے. اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے سورہ فجر کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر کہ فأما الانسان, جب یہ اس انسان کو خدا مبتلا کرتا ہے کسی مشکل کے اندر, اس کا امتحان لیتا ہے سختی کے ذریعے سے, سوری کسی نعمت دے کر جو اس کا امتحان لیتا ہے, تو یہ شخص کہتا ہے کہ خدا نے میرا بہت اکرام کیا, خدا مجھے بہت چاہتا ہے, مجھے بہت خدا کے نزدیک جو ہے میرا بڑا مقام ہے, خدا نے مجھے نعمتیں دی ہیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ اس نعمت سے اس طرح سے برخوردار اس کی جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اگر مجھے نعمتیں مل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے نزدیک جو ہے اچھا بندہ ہوں. اور جب اس شخص کو جو ہے وہ مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کی نعمت کو لے لیا جاتا ہے یا اس کے رزق کے اندر جو تنگی آ جاتی ہے, تو فوراً کیا کہتا ہے؟ خدا نے میری توہین کر دی, خدا نے جو ہے مجھے رسوا کر دیا, مجھے ذلیل کر دیا. جبکہ خدا یہاں پہ کہنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے, دونوں صورتوں میں تمہارا امتحان ہے. جب نعمت بھی خدا دیتا ہے تب بھی طریقے کہ تمہارے جو ہے امتحان لے رہا ہے, اکرام اکرام کچھ نہیں ہے. تمہارا امتحان ہے اس کے اندر کہ تم اس نعمت کے ذریعے سے کیا کرتے ہو. ہاں ممکن ہے اس نعمت کو تم توفیق اپنے لیے بناؤ, اپنے لیے جو ہے وہ ایک آخرت کا توشہ بناؤ اور اس سے جو ہے وہ فائدہ کرو, فائدہ حاصل کرو اور اپنی آخرت کو سنوار لو, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے اگر اسی نعمت کو تم نے غلط معنی میں استعمال کیا, غلط جگہ استعمال کیا, تو تمہارے لیے جو ہے عذاب کا باعث ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے خدا امتحان لیتا ہے, نعمتوں کو دے کر بھی, نعمتوں کو لے کر بھی. دیکھنا یہ کہ کون جو ہے شخص احسن عمل کرتا ہے. اب یہ احسن عمل جو ہے, جو بہترین عمل ہے, اس میں دو مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ احسن عمل جو ہے, یعنی بہترین عمل جو آپ کو کرنا ہے, ہر انسان کو کرنا ہے, ہم سب کو کرنا ہے, وہ بہترین عمل ہے کیا, اس کی شناخت, کہ مجھے معلوم تو ہو کہ وہ بہترین عمل ہے کیا تاکہ میں اس کو انجام دوں. اگر ایک شخص ہے جو اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں پہ مجھے کرنا کیا ہے, تو ظاہری بات اس کو انجام نہیں دے سکتا. دوسرا مرحلہ یہ کہ اگر میں نے جان لیا تو اب اس پر عمل کرنا, یہ مرحلہ زیادہ سخت ہے. پہلا مرحلہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے, لیکن دوسرا مرحلہ زیادہ سخت ہے کہ معلوم ہو جائے اس کے بعد عمل کرنا, یہ زیادہ سخت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں شاید پہلے مرحلے کے اندر نہ ہوں اور مثلاً اس پورا نہ اترتے ہوں ان شرائط کے اوپر, ان کو معلوم نہ ہو. لیکن اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معلوم ہوتا ہے لیکن عمل کے مقام پر آ کے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. وہاں پر اس منزل کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, شاید کل بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, اشارہ ہوا تھا. جب ایک انسان جو ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ ہاں مجھے فرض کریں کام نہیں کرنا چاہیے, فرض کریں ایک انسان ہے اس کو جو ہے وہ کسی غلط کام کی عادت ہے, ایک شخص ہے جو سگریٹ پیتا ہے فرض کریں, حالا ممکن ہے یہاں پہ کوئی شخص سگریٹ پیتا ہو تو اس کو برا نہ لگے, میں اس کو حالا جو بھی کہیں ایک بری عادت نہ بھی کہوں, میں کہوں کہ مجھ سے میڈیکلی فرض کریں جو ہے اس کی صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے. اب اس شخص کو جو ہے معلوم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے, دوسری طرف سے دل بھی چاہتا ہے کہ جو ہے اس کو پیا جائے, ترک نہیں کر پاتا تو کیا کرتا ہے. لیکن پہلا مرحلہ کیا ہے, علم کا مرحلہ, علم ہے اسے, جانتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. عمل کا جب مرحلہ آتا ہے, چھوڑنے کا جب مرحلہ آتا ہے, یہاں پہ کیا کرتا ہے, جب نہیں چھوڑ پاتا تو کیا کرتا ہے, دل اور جسے کہتے ہیں عقل, اس کے درمیان ایک جو ہے کلیش ہو جاتا ہے. عقل کہتی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے, دل کہتا ہے کہ نہیں کیسے میں اس کو چھوڑ دوں. اب جب ایک کانفلکٹ ہو جاتا ہے, ایک اندرونی طور پر ایک تضاد کے اندر انسان آ جاتا ہے, تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ذرا سا جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے, اس دل اندرونی جو کشمکش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے توجیہ کرتا ہے, عذر لے کے آتا ہے, بہانہ جسے ہم کہتے ہیں نا, بہانہ لے کر آتا ہے, تاکہ ایک ایسی چیز ہو کہ جس کا سہارا لے کے کہے کہ میں اس لیے کام کو نہیں کر. کیا کہے گا؟ آپ اسے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے, اور اتنی تحقیقات ہوئی, اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ خطرناک ہے, پھر بھی آپ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اب جواب کیا دے گا اس کو, ایک بہانہ چاہیے. وہ کہے گا معلوم نہیں ہے یہ ریسرچ وغیرہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. کس کو معلوم کہ جو ہے وہ صحیح ہوئی؟ شک کر دیتا ہے, یعنی تشکیک کرتا ہے اس مسئلے کے اندر. جس چیز کو دلیل بنا کر لائے تھے, اس دلیل کو جو ہے وہ کھوکھلا کرنے کی, اس کو جو ہے ویک کرنے کی, اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. معلوم نہیں ہے کہ یہ سب تحقیقات صحیح نہیں ہیں, اتنے لوگ جو ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی تو جو ہیں وہ ان کی لمبی عمر ہوتی ہے, اور وہ دیکھو وہ شخص وہ بھی تو اتنا لمبا جی گیا اور وہ اس کو تو کچھ نہیں ہوا. مثلا اپنے آپ کو قانع کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایک ایسی چیز جو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس بات کو بیان کروں گا تو سامنے والا جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا, یا میرے اندر کا جو کانفلکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. چھوٹا بچہ بھی دیکھیں اپنی زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے, ایک دن جو ہے وہ کام نہیں کیا, اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا, ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں کام کیا, وہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا. چھوٹا سا بچہ ہے, کیوں یہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا؟ یا مثلاً فرض کریں وہ ہمارے گھر میں لائٹ چلی گئی تھی, ہمارے گھر یہ ہو گیا تھا, یہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کو بلا کر ایک ایسی چیز بیان کرنی ہے کہ جو جس سے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے, جو کام اس نے غلط کیا, اس کو معلوم ہے کہ کام ہو گیا غلط, اب اس کو کس طرح سے جو ہے وہ صحیح کیا جائے. ایک ایسی چیز لے کر آتا ہے کہ جس سے جو ہے سامنے والا جو ہے یا خود اپنا اس کا نفس جو ہے وہ راضی کانے ہو جائے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, بہت بڑا مسئلہ نہیں. اسے ہم کہتے ہیں توجیہ. ایک ہمارے پاس ہے توضیح المسائل اور ایک ہمارے پاس ہے توجیہ المسائل. ممکن ہے بہت سارے لوگ توضیح المسائل سے آشنا نہ ہو اپنی زندگی کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن توجیہ المسائل سب کے پاس ہوتی ہے. توضیح المسائل جو ہے جس کے اندر آپ کے پاس احکام لکھے ہوئے, نماز کیسے پڑھنی, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, یہ سارے کام کیسے کرنے ہیں, خمس کیسے دینا ہے, کب واجب ہو جاتا ہے, کب ان مسائل کو خالہ اگر فرض کریں توضیح المسائل جو ہے وہ گھر میں نہ ہو بھی تب بھی شاید کوئی نہ اس کی طرف جو ہے رجوع کرے, لیکن ایک توجیہ المسائل ہے وہ سب کے پاس ہے, وہ سب کے پاس ہوتی ہے, سب کے جیب میں ہوتی ہے, ہر وقت آمادہ. جیسے ہی آپ نے کچھ کہا کہ یہ کیوں کیا, फौरन उसमें से एक तौजीह निकाली, ये यूँ है, ये ख़तरनाक है। ये तौजीहुल मसाइल जो है वो न फ़कत ये कि उसका असल नहीं होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी के अंदर, ये तौजीहों ने जो है इंसान को जो बर्बाद कर देती हैं। तौजीहां तौजीहात जो है, ये क्या है? तौजीहात बहाने, उज़्र, ये काम मैंने इसलिए नहीं किया, ये काम यूँ नहीं किया, या वहाँ पर मैं यूँ नहीं था, करबला में मैं यूँ इसलिए हाज़िर नहीं हुआ, ये मेरे साथ मसला हो गया था, मुझे तफसीर बयान करनी थी, मुझे अहकाम बयान करने थे, मुझे हज करना था, मैं हज छोड़ के कैसे चला जाता है इमाम सलाम, हज कितनी बड़ी इबादत है। ये सारी क्या हैं? तौजीहात हैं। ये जो हमारी ज़िंदगी के अंदर तौजीहुल मसाइल मौजूद है और बहुत ज़्यादा ज़खीम है, बहुत ज़्यादा, इसको किसी तरह से इंसान अगर ख़त्म करने में एक, अगर आप लोग जो ज़हमत करें थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि कुरान के अंदर भी इन तौजीहात का जिक्र हुआ है। ये तो चूँकि इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चा भी जो है देखें तौजीह करता है अपने अपने उसके अंदर, इसका मतलब है तौजीह एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसानों के साथ है हमेशा से, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए कुरान भी में चंद नमूने मिलते हैं, तारीख में मिलते हैं, एक दो नमूनों का आपके सामने जो है इशारा करता हूँ। कुरान के अंदर भी इन तौजीहात का जिक्र हुआ है, सूरह अहज़ाब की 13वीं और 16वीं आयत के अंदर इशारा होता है कि जो है ये एक जंग होती है, तो एक एक जो है ग्रुप आता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो दुरूद भेजे मोहम्मद अली मोहम्मद, आके इजाज़त तलब करता है कि हमको जो है आप ज़रा सा माफ़ करेंगे, मसलन जो है वो हम जंग पे ना जाएं, व यस्ताज़िनु फ़रीकुम मिनहुम अन्नबी, इजाज़त तलब करता है आप हमें ज़रा सा माफ़ कर दें, हम इस जंग में शरीक, क्या बहाना लेकर? अच्छा अब वही बात है, तौजीह करनी ना आपके पास, क्या कोई क्यों आपको जंग में शिरकत नहीं करनी, तो कुछ तो आपको बताना पड़ेगा कि इस वजह से शिरकत नहीं करनी। यकुलूना, तो क्या कहते हैं कि हमारे घर जो है दरहकीकत सेफ़ नहीं है, जो हम घर छोड़ कर आए हैं महाज़ जंग पर, घरों को छोड़ना पड़ेगा, आप देखें क्या वो घर हमारे सेफ़ नहीं हैं, अन बयूतना औरा, यानी वो सेफ़ नहीं है, खुले हुए हैं। खुदा कहते हैं वमा ही अब औरा, किस ये झूठ बोलते हैं कि ये बहाना लेकर आ रहे हैं, ये तौजीह करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि इनके घरों का मसला है, ये फ़कत एक बहाना है कि शायद हम ये कहेंगे तो रसूल तो बहुत रहमतुल आलमीन तो हैं ही, तो शायद हमको जो है वो इजाज़त मिल जाए। वमा ही अब औरा, ये ऐसा नहीं है कि इनके घर जो है सेफ ना हो रहे, ये सब ये फ़कत क्या है, इन यूरीदू ना, फ़कत और फ़कत मुश्किल ये है कि फ़रार करना चाहते हैं, ये जंग से फ़रार करना चाहते हैं, ये सब बहाने हैं। फिर 16वीं नंबर की आयत में इरशाद होता है इनसे कह दो, ये जो कह रहे हैं कि हमारे घर सेफ़ नहीं है और हमको जो है जंग पे हमको थोड़ा सा माफ़ कर दें और ये है वो है, कुल उनसे कह दो कि तुमको ये सब फ़रार वरार कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, यानी मुमकिन है तुमको रसूल तो बुलाकर रहमत है, मुमकिन है तुमको इजाज़त दे दे, तो तुम ये क्यों समझ रहे हो कि ये फ़रार करना तुम्हारे हक में बेहतर है, कि इसके लिए इतने बहाने बनाते हो, उसके लिए इतनी तौजीहात लेकर आते हो, ये और वो, उनसे कह दो क्यों हकायक से जो है वो दूर हैं, क्यों उनको हकीकत समझ में नहीं आती, इनसे कह दो कि ये फ़रार करना इनके फ़ायदे में नहीं है, इनको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। इन फ़रार तुम मिनल मौत अवल कत्ल, मुमकिन है आज जो है मौत और कत्ल से बच भी जाएं, आज इनकी मौत वाकई नहीं हुई, खूब बच गए, कितनी ज़िंदगी कर लेंगे, क्या होगा आखिरकार क्या होगा, इन फ़रार तुम मिनल मौत अवल कत्ल, अगर ये बच भी जाएँ वह इज़न ला तुमत्तऊना इल्ला क़लीला, लेकिन तुम इस दुनिया से बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकोगे, बिलाखिर कलील है ये दुनिया, आखिरत के मुकाबले में क्या है, एक समंदर के मुकाबले में कतरा भी नहीं है, वो क्या हासिल कर लोगे, तुम कितना जी लोगे, क्या मालूम कि कल को तुमको जो है बीमारी से मर जाओ, कोई गारंटी है, किसी को कुछ मालूम है? तो ये सारे जो है ये एक तौजीह है, नमूना जो है कुरान के अंदर मौजूद है, इस तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, इसका कुरान ने जिक्र किया। इसी तरह से सूरह यासीन के अंदर एक बहुत अजीब, यानी वाकई एक ऐसी किताब है कुरान के किस कदर इंसान की फितरत से नज़दीक है, किस कदर किताब हिदायत है। सूरह यासीन आयत नंबर 47 इरशाद होता है कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम लोग इन्फाक क्यों नहीं करते और खुदा की राह में खर्च करो, इतने लोग ज़रूरतमंद हैं, इतने लोग गरीब हैं, तुम्हारे सामने देख रहे हो मुश्किलात का शिकार हैं, क्यों नहीं खर्च करते, क्यों इन्फाक नहीं करते? वाइज़ा क़ीला लहुम अनफ़िकू, अच्छा इन्फाक करने को कहा जाता है कि इन्फाक करो अपनी जेब से, नहीं, खुदा बहुत अच्छी ताबीर लेके आता है, कहते हैं मिम्मा रज़क़नाकुम, मिम्मा रज़क़कुम, जिसको जो है वो किसने तुमको दिया है, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, उस रिस्क में से जिसको खुद खुदा ने तुम्हें दिया है, अपनी जेब से देने का थोड़ी कह रहे हैं, ये तुम्हारा, तुमने कैसे समझा कि तुम्हारा अपना माल है, माल तो खुदा का है, उस में से क्यों नहीं कुछ देते? अगर इंसान का अपना माल होता तब शायद जो है वो कहता भाई मेरा अपना माल है मैं क्यों किसी को दूँ, मैंने अपनी मेहनत से कमाया मैं क्यों दूँ, کہا جا رہا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ بلاخر تم ان کو انفاق کیوں نہیں کرتے اس مال میں سے جو خدا نے تم کو دیا ہے, یہ رزق تو خدا کا ہے, اس میں سے کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پہ بات کافروں کی ہوئی کہ کافر یہ کہتے ہیں, لیکن خدا نہ کرے کہ ہم کو یہ چیز اپنی زندگی میں نظر آئے. کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم اطعام کریں, کیا ہم لوگ دے دیں خدا کے راستے میں اطعام کریں؟ من لو یشاء اللہ, اگر خدا چاہتا تو خود ان کو دے دیتا. یہ بھوکے جو تھے تو خدا کیوں نہیں خود کھلا دیتا؟ میں کیوں کھلاؤں جب خدا کے پاس ہے؟ بھوکا بھی اس کا بندہ ہے تو خود کھلا دے. دیکھیں توجہ, اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا. مجھ کو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں کھلاؤں؟ مجھ کو کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اطعام کروں؟ وہ شخص بھی تو مثلا ہمارے پاس اگر کوئی آئے مثلا لینے کے لیے کہ یہ اس مسئلے میں ڈونیشن دے دیں, اس شخص کی مدد کر دیں, اور بھی لوگ تو ہیں, میں ہی بچاؤں معاشرے میں, میں اکیلا میں ہی ہوں, میں نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے پورے معاشرے کا, ہوتا ہے نا ہمارے چیزوں میں. جبکہ انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ جہاں وہ مدد کر سکتا ہے, جہاں وہ ہیلپ کر سکتا ہے, خدا کا شکر ادا کرے کہ اس کے پاس ایک فائل ہے جرکی کا جو خدا نے بھیجی ہے. اس کے لیے اکرام کا باعث ہے, خدا نے اس کا احترام کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے کیس کو جو ہے ریفر کیا گیا ہے, اور خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں کیا کرتا ہے. ہم اس کو ٹھکرا دیں, جاؤ کسی اور کے پاس دے دو. ارے خدا نے تمہارے لیے اکرام کا بندوبست کیا تھا, تم نے اس کو فوراً کسی اور کے حوالے کر دیا. انسان کو تو بلکہ تلاش کرنا چاہیے ایسے مواقع کو کہ اگر وہ اس کے اندر وسعت ہے, اس کے پاس خدا نے اس کو دیا ہے, تو اس کا شکر یہ ہے کہ جو ہے وہ. اس طرح کی توجیہات جو ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں, یہی توجیہات ہیں جس کی وجہ سے کربلا رونما ہوتی ہے. یہی توجیہات ہیں, یہی بہانے ہیں, یہی عذر ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر ایک عجیب واقعہ, جنگ صفین کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار ابن یاسر سے کہتے ہیں اے عمار تم کو ایک گروہ قتل کرے گا, وہ کون ہوگا؟ جو کہ جو ہے باغی گروہ ہوگا, وہ تم کو قتل کرے گا. پہلے سے جو ہے وہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ, اچھا یہ وہ حدیث ہے, یہ وہ چیز تھی جو مشہور تھی, یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے بہت کم لوگ, نہیں مشہور تھی, لوگوں کو معلوم تھا کہ ہاں اس طرح کے جو ہے کال جو ہے پیغمبر سے نقل ہوا ہے کہ اے عمار تم کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا, یعنی وہ باطل پر ہوگا. یعنی ایک معیار, ایک پہچان رسول اللہ نے دے دی تھی کہ اگر جس گروہ کے اندر عمار ہوں گے وہ حق پر ہوگا, جو مقابل میں ہوگا وہ باطل گروہ ہوگا. جنگ صفین واقع ہوتی ہے, بالآخر جو ہے وہ عمار کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے. کون شہید کرتا ہے؟ امیر شام کا لشکر جو ہے شہید کر دیتا ہے. اچھا اب جو یہاں پہ جو ہے لشکر کے اندر جو ہے کھلبلی مل جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب تک ہم جس کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ تو اس کا مطلب ہے باطل کا گروپ ہے, اور ہمارے درمیان اب تک جو اب یہ شک و شبہ تھا کہ پتہ نہیں علی حق پر ہیں یا امیر شام حق پر ہے اور اس طرح کے مسائل تھے بھی, تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ, یعنی علی کا جو گروپ ہے وہ حق پر ہے, اور یہ والا جو گروپ ہے وہ باطل کے اوپر ہے, کیونکہ رسول خدا کی واضح حدیث ہے, کیونکہ عمار کو جو ہے وہ امیر شام کے لشکر نے جو ہے وہ شہید کیا. کیا کیا جائے؟ فوراً جو ہے وہ لشکر, اب کیا کیا جاتا ہے؟ پروپیگنڈا. کہا کہ درست ہے کہ معاویہ, درست ہے کہ جو ہے عمار کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, لیکن عمار کو میدان جنگ میں لایا کون تھا؟ علی لے کر آئے تھے. بس کون باعث ہوا عمار کے قتل کا؟ علی باعث ہوا. اور عوام جو ہے, اب دیکھ آپ اس وقت بیٹھ کے جو ہے وہ 1400 سال بعد کہیں کہ یہ تو کوئی بیکار سی توجہ, نہیں بیکار سی توجہ کی بات نہیں ہے. کتنے ہی لوگ جو ہیں جن کے ذہن میں شک و شبہ آیا تھا کہ ہاں یہ تو واقعی جو ہے عمار جو ہے وہ اس طرف شہید ہو گئے, تو یہ والا گروپ جو ہے وہ امیر شام کا باطل پر ہے. جیسے ہی اس توجہ کو بیان کیا گیا, جیسے ہی اس بہانے کو بیان کیا گیا, فوراً ان کے ذہن جو ہے وہ کانے ہو گئے اور اطمینان آ گیا کہ ہاں اس کا مطلب ہے علی نے ان کو قتل کیا. عجیب ہے, یعنی دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ دشمن کام کرتا ہے, اور انسان کے پاس بصیرت نہ ہو, انسان کے پاس شعور نہ ہو, تو کس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے بیگ. یہ مختلف توجیہات ہیں جو جس نے تاریخ کے اندر ہم کو ملتی ہیں مختلف جو ہے وہ مقامات پر. اگر ہم آتے ہیں اس طرف اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ کربلا کے واقعے کی طرف, کہ یہاں پر بھی جو ہے دیکھیں توجیہات جو ہیں, توجیہات کا ایک باب ہے, توجیہات کا ایک عظیم جسے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی فائل ہے کہ ہر طرف توجیہات توجیہات توجیہات. اگر امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص ہوتا تو واقعاً قیام نہیں کر سکتا تھا. عجیب ہے, یہ عجیب شجاع انسان ہے, انشاءاللہ جو ہے وہ بیان ہوگا. دیکھیں قدم قدم پر جو ہے وہ امام علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مواقع ہیں کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا, عام انسان یعنی ایسا نہیں کہ جو شخص جو ہے وہ کم نہیں, ایک واقعاً ایک عالم, ایک شخص جو ہے جو جسے کہتے ہیں کہ با تقوی انسان اور ظاہری طور پر جو ہے ایک مومن انسان ہوتا, وہ یہ کام کو نہیں کر سکتا تھا. جس طرح سے امام علیہ السلام کے پاس مختلف مواقعوں پر جو ہے وہ یہ یعنی یہ موقع فراہم تھا کہ وہ بھی اس طرح کی کوئی توجیہ کر لیتے، بیکار کی توجیہ نہیں، بہترین، یعنی بہترین، یعنی آپ اسے کہیں کہ بہانہ نہ کہیں، ایک واقعی ایک ریزن ان کے پاس موجود تھا کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے، لیکن امام علیہ السلام اس کام کو نہیں کرتے. مختلف طرح کی جو ہے وہ آپ بہترین، آپ کے پاس صحابی موجود ہیں، مفسر قرآن موجود ہیں، وہ کوئی شخص جو ہے تفسیر قرآن کا بہانہ بناتا ہے کہ مجھے مدینہ میں جو ہے تفسیر کرنی ہے، کوئی کسی کا بہانہ بناتا ہے، کوئی حج کا بہانہ بناتا ہے کہ اس وقت جو ہے کیسے جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے بہانے ہمارے پاس موجود ہیں. ترس، اسے ڈر کہتے ہیں، خوف، خوف ایک بہت بڑا بڑی مشکل ہے راستے کے اندر، کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا محاذ ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ساتھ دیا جائے اس مسئلے کے اندر، کس طرح سے امام علیہ السلام جو ہے وہ واقعا یعنی اس زمانے کے اندر اس ایک بڑی فوج کے مقابلے میں، ایک پوری حکومت کے مقابلے میں جو ہے تنہا ہیں، کس طرح سے امام علیہ السلام کا ساتھ دیا جائے. اچھا، جو شروع سے اس واقعے کے شروع سے ہی جو ہے، جب امام علیہ السلام نے جیسے ہی ارادہ کیا مدینہ سے نکلنے کا اور اپنے بھائی کو اور مختلف اصحاب کو جو ہے بتایا، سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، آپ اس سے آپ یہ امید نہ کریں کہ آپ کو جو ہے کوئی کامیابی اور جو ہے فتح حاصل ہو جائے گی، یہ تو آپ کی شکست تو یقینی ہے. کوفے والوں سے جو ہے وہ اس وقت تو خیر کوفے والوں کے خط بھی نہیں آئے تھے، یعنی اس راستے میں آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ اس کے اندر قتل جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ظاہری طور پر شکست ہے، واضح ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں. اور بظاہر جو ہے جو اگر آپ اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اوکلائی طور پر سوچا جائے، اور واقعی صحیح بھی کہہ رہے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کو غلط نہیں، بات صحیح کہہ رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں رہے تھے، اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے جس کو امام دیکھ رہے تھے، جس چیز کو امام دیکھ رہے تھے. یہ لوگ فقط دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کام میں قدم بڑھایا گیا تو ان کی جانیں ضائع ہو جائیں گی، وہ تو امام کو ہی معلوم تھا، کہ امام کو معلوم نہیں تھا. یعنی ابن عباس جس چیز کو دیکھ رہے تھے امام نہیں جانتے تھے، محمد ابن حنفیہ جس چیز کو دیکھ رہے تھے امام نہیں جانتے تھے، امام جانتے تھے، امام کو بھی یہ ساری باتیں معلوم تھیں، لیکن امام اس کے علاوہ کچھ اور دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ دین خطرے میں ہے، دین ایک طرف ہو، میری جان ایک طرف ہو، تو میں کیا کروں گا، اپنی جان کو قربان کروں گا. تم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن امام اس چیز کو دیکھ رہے تھے. توجیہات کے ایک کے بعد جو توجیہات ہیں، دیکھیں کہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. پہلی توجہ یہی جو یہاں پہ، اگر کوئی اور شخص ہوتا، جب دیکھتا کہ سارے لوگ جو ہیں جو باقاعدہ جو اوکلا ہیں معاشرے کے، پڑھے لکھے افراد ہیں، ابن عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ابن عباس جیسا شخص جو ہے مشورہ دے رہے کہ کام نہ کریں، اگر جو ہے ہم جیسا کوئی انسان ہوتا، عام انسان ہوتا، کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے، اسی مرحلے سے جو ہے وہ انسان پیچھے ہٹ جاتا. امام آگے بڑھتے ہیں، امام کہتے ہیں نہیں، آگے بڑھتے ہیں. اگلے مقام پر جو ہے جب آپ جاتے ہیں، اسی طرح سے ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر، جب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں جو کوفہ والوں کا جو ہے آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ وہ جو کوفہ والے جنہوں نے جو ہے وہ 18,000 افراد نے جو ہے وہ بیعت کی، کل جو ہے شاید غلطی سے بیان ہو گیا تھا کہ 18,000 خطوط آئے تھے، خطوط کم آئے تھے، شاید 12,000 آئے تھے، بیعت کرنے والے شاید 18,000 افراد، خیر. تو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ 18,000 یہ افراد جو ہیں کوفہ والے، اب جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا امام علیہ السلام کی بیعت کو، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایک قدم ہو سکتا تھا، یعنی ایک بہت بڑا ایک وہ وقت تھا کہ جب امام علیہ السلام پیچھے ہٹنا چاہتے تو ہٹ جاتے. کہتے کہ بالآخر وہ لوگ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہی پیچھے ہٹ گئے، تو میں آگے جا کے کیا کروں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے. کیوں بات، یعنی وہ چیز جو ظاہری طور پر اوکلا دیکھ رہے ہیں، امام علیہ السلام اس کے علاوہ کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں دین خطرے میں ہے. درست ہے کہ وہ لوگ جو میرا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی توجہ ہو سکتی تھی ہمارے پاس، ہماری اس توجہ المسائل کے اندر یہ توجہ بہت اچھی توجہ تھی، لیکن امام علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، جب وہ عاشور کا دن آ جاتا ہے، یا آپ کہیں کہ کربلا کے اندر اب آپ کو لے جایا گیا ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، اور اب جو ہے حکم ہو گیا ہے کہ محاصرے میں ہے، اور اب جو ہے کوئی آپ کی مدد کو نہیں آ سکتا، اب جو ہے کمپلیٹ ایک بائیکاٹ ہو چکا ہے. یہ وہ مرحلہ تھا جو امام دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے ان حالات کے اندر اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا، ان خواتین کا کیا ہوگا؟ کیا امام علیہ السلام غیرت مند نہیں تھے؟ کیا امام علیہ السلام کو اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کے پردے کا خیال نہیں تھا؟ یہ کتنی بڑی توجہ ہے. اگر ایک مومن، ایک متقی انسان، بہت باپ تقوی انسان ہوتا، فوراً یہاں سے بھی اس کا دل جو ہے لرز جاتا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو اور یہ وہ خواتین، زینب جیسی خاتون جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہ ہو، کس قدر سخت امتحان ہے. لیکن امام علیہ السلام آگے بڑھتے نہیں، اس کو بھی جو ہے قربان کرنا ہے، یہ بھی جو ہے یہ بھی توجہ نہیں بن سکتی، یہ بھی بہانہ نہیں بن سکتا. زینب کا پردہ، اللہ اکبر، یہ بھی بہانہ نہیں بن سکتا. دیکھیں ہم کو کس طرح سے امام علیہ السلام نے اتمام حجت کیا ہے، کہ تم کس چیز کا بہانہ لے کر آؤ گے میرے سامنے، इस चीज, इससे बढ़कर तो कोई बहाना नहीं हो सकता कि बीवियों के पर्दे का क्या होगा, कि ला सकता है इससे बड़ा बहाना? इमाम अलैहि सलाम कहते हैं नहीं, ये भी नहीं। और आगे बढ़ते हैं, जब आप अकेले रह जाते हैं, अकेले रह गए, अच्छा इससे पहले तक जो है वो फ़र्ज़ करें कि असर आशूर से पहले पहले तो शायद जो है कोई इम्कान हो कि हाँ कोई, अब तो अकेले रह गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इमाम अलैहि सलाम ने कहा नहीं, अकेला ही रह जाऊँ मैं, मुझे मालूम है मुझे शहीद कर दिया जाएगा और मेरे बाद क्या होने वाला है, ये भी जो है वो इमाम अलैहि सलाम के सामने जो है तौजी नहीं बन सका। जब उस छोटे बच्चे को आगे आप लेकर आए हैं, उस शीर खार बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, ये आसान काम था कोई? कि यहाँ पर तो इमाम अलैहि सलाम कोई कह सकता था, ए इमाम आप ठीक है, आप अपनी जान का नजराना पेश करें, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसको क्यों जो है वो कत्ल जो है वो इसको क्यों लेके जाते हैं उस मुसीबत के अंदर? इमाम अलैहि सलाम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो बहाना लाया जा सकता था कि आप कुर्बान हो जाएं, इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है कि एक तीर जो है उसके जो है वो गले में सुराख करता है, उसको शहीद कर दे। यहाँ पर इमाम अलैहि सलाम नहीं, ये भी बहाना नहीं, ये भी नहीं। देखें किस कदर शुजा कल्ब है इमाम अलैहि सलाम का, किस कदर शुजा। और आगे बढ़ते हैं, इमाम अलैहि सलाम जो है वो आखिरी लम्हात के अंदर, और जब वो देख रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने, इससे पहले तक मुमकिन है एहतमाल हो कि आपके बाद जो है वो बीबियों के साथ क्या होने वाला है, आखिरी वक्त के अंदर लश्कर, ये जो कुफ्फार कहना चाहिए, जो आगे बढ़ता है और नारा बुलंद करता है कि क़याम की तरफ को आग लगा दी जाए, इमाम की ज़िंदगी में पहले शायद एहतमाल हो कि शायद ये जो है वो अहले बैत के साथ जो है वो बुरा सलूक करेंगे, अब उनको यकीन हो चुका है, लेकिन अब भी नहीं कहते रुक जाओ मैं बैत करने को तैयार हूँ। फ़कत ये कहते हैं कि ए आले अबू सुफियान, अगर तुम्हारे अंदर जो है दीन नहीं है, कम अज़ कम कोई इंसानियत तो हो, इन बीवी इन ख़वातीन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो देखें किस कितने ही मकामात पर इमाम अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो ऐसी चीज़ें थी कि एक ऐसा मसला था कि अगर एक आम इंसान, बहुत बातकवा बहुत मोमिन इंसान होता, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने इत्मामे हुज्जत की कि नहीं, कि कोई चीज़ भी दीन खुदा का मसला आ जाए, दीन खुदा से बढ़कर फिर कोई चीज़ नहीं है, कोई बहाना जो है कबूल नहीं हो सकता है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, हमारे पास हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बहाने लेकर आते हैं, बहुत बार दफ़ा ये बहाना होता है कि हम कहाँ उन असहाब के अंदर शामिल हो सकते हैं, हम कहाँ उन नेक लोगों में शामिल हो सकते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी तो जो है गुनाहों के अंदर गुजर गई, बसर गई, हमने जवानी को जो है वो ज़ाया कर दिया बुरे कामों में, अब हम कहाँ उस ख़याम हुसैनी के अंदर जा सकते हैं? इंसान के अंदर नाउमीदी होती है जब उससे कहा जाता है कि जो है वो आओ नमाज शब की जानब आओ, नमाज वाले वक्त की तरफ आओ, कहते हैं अपने एक ज़िंदगी गुजार दी, अब कहाँ, अब तो हमारी आदत हो गई, ये हो गया वो हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर आता है इंसान जो है वो, उसके अंदर नाउमीदी जो है, नाउमीदी होती है, इतना टाइम तो गुजार दिया, हम हमारी इस्लाह होना मुश्किल है, हमारी इस्लाह नहीं हो सकती। लेकिन एक वो शख्सियत है करबला के मैदान के अंदर कि हमारी इस तौजी को, हमारे इस बहाने को ख़त्म कर देती है, हमारी नाउमीदी को उम्मीद के अंदर तब्दील कर देती है। आप हजरात मुतवज्जे हो गए होंगे, ये वो शख्सियत है हुर अलैहिस्सलाम की शख्सियत के करबला के तरफ जब ये लश्कर रवा दवा है, रास्ते में जो है कोई ख़बर देता है कि ए मौला ऐसा लगता है यहाँ पे हम किसी नखरिस्तान के पास पहुँच गए हैं, थोड़ा सा आगे जाके देखा जाता है कि नखरिस्तान कहाँ, 1000 सवारों पर मुश्तमिल अफराद हैं वो लश्कर आदा है कि जो तीरों को ले कर नैज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है और दूर से नखलिस्तान नज़र आता है। इमाम अलैहिस्सलाम पहले से इस लश्कर के लिए पानी को जमा कर चुके हैं, अल्लाहु अकबर, उनको मालूम है कि एक लश्कर आएगा जो प्यासा होगा, अपने असहाब को पहले से हुक्म दे चुके हैं कि पानी जमा कर लो, उस वक्त मालूम नहीं था किसी को कि पानी क्यों जमा किया जा रहा है, ये मशकों को क्यों भरा जा रहा है। जब वो लश्कर नज़दीक आता है हुर का लश्कर, इमाम अलैहिस्सलाम सबसे पहले उस लश्कर को सैराब करते हैं, न सिर्फ उसके फ़ौजियों को सैराब करते हैं, उन जानवरों को, उन घोड़ों को भी सराफ किया जाता है। अल्लाह अकबर, ये साकी कौसर का नवास है, कैसे सराब ना करे, कितना करीम है ये इमाम, दुश्मन के लश्कर को न फकत उन फौजियों को बल्कि जानवरों तक को जो है सराब किया जाता है, ना कि एक बार ना कि दो बार, जब तक वो घोड़े 3-4 बार सराब हो के अपना मुंह पानी से नहीं हटा लेते, पानी इनके आगे से नहीं हटाया जाता। لشکر آگے بڑھتا ہے. وقت ظہر ہوتا ہے, نماز کا وقت آتا ہے. امام پوچھتے ہیں کہ تم کس کے ساتھ نماز پڑھو گے؟ کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. عجیب ہے, ایک طرف امام علیہ السلام کا راستہ بھی روکتا ہے, دوسری طرف امام علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے. نماز ختم ہوتی ہے, امام علیہ السلام اتمام حجت کرتے ہیں, کہتے ہیں اے لوگوں, تم نے تو خود مجھے جو ہے وہ بلایا تھا, خطوط لکھ کر بلایا تھا کہ اے امام آ جائیں, ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں, پھر تم کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ ہٹ جواب دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو خط لکھ کے نہیں بلایا, میں نے آپ کو خط لکھ کے نہیں بلایا. عجیب ہے یہ ہر. درست ہے کہ ہر نے نہیں بلایا تھا, ہر کی عجیب شخصیت ہے. جب یہ کوفہ سے نکل رہا تھا اس طرف آنے کے لیے, اس کے کان میں ایک آواز غیبی آتی ہے کہ اے ہر, تم کو بہشت مبارک ہو. اس وقت یہ پریشان تھا, اس کے سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ مجھے کیوں بشارت دی جا رہی ہے بہشت کی, مجھے کیوں بشارت دی جا رہی ہے بہشت کی. جب امام علیہ السلام نماز کے بعد جو ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا راستہ لیں گے, کوفے کی طرف جائیں گے, ہر آ کے راستہ روک لیتا ہے, کہتے ہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, مجھے حکم ہے امیر کی جانب سے کہ آپ کو کوفے نہ جانے دیا جائے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تیرے غم میں روئے. یہاں پہ جب ہر یہ الفاظ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا, لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے, میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا, میں ان کی شان میں مستاخی نہیں کر سکتا. شاید یہی وجہ ہے, شاید یہی وہ نور ہے جو ہر کے دل کے اندر ہے, جس نے اس کو نجات دی. یہی وہ احترام اہل بیت کا. میں کہوں گا کہ ہر کے دل میں تو یہ احترام تھا, لیکن وہ مدینہ والے کہ جب فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ لے کر آئے اور آگ اس دروازے کو جو اس طرح سے لات ماری جاتی ہے کہ بی فاطمہ کی چیخ بلند ہو جاتی ہے, ان کو یہ معرفت نہ تھی, لیکن ہر کو معرفت تھی کہ آپ کا نام جو ہے لینا گوارا نہ کیا. بالآخر وہ وقت عاشور آتا ہے, صبح عاشور آتا ہے, ہر کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے اب تک شک تھا کہ یہ کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لشکر, کہ دو لشکروں کے درمیان جنگ ہو اور واقعا یہ لشکر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر سکے. عمر سعد کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اے عمر سعد کے واقعا تو امام حسین سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ عمر سعد وہ ملعون کہتا ہے کہ ہاں کچھ ہی دیر بعد ہاتھ کاٹے جائیں گے, سروں کو قلم کیا جائے گا. جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یقینی ہے, اب جنگ یقینی ہے, گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور ایک طرح اس کے جسم پر جو ہے لرزہ طاری ہوتا ہے. دیکھنے والا کہتا ہے اے ہر, جب کوفے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم میں شجاع ترین انسان کون ہے, تو میں کہتا تم یہ شخص یہ ہر ہے, آج تجھ پر کی لرزہ کیسے طاری ہے؟ کہ ہر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہوں, لیکن میں حتم جنت کو جو انتخاب کروں گا. یہ کہتے ہیں اینٹ لگا کر امام حسین علیہ السلام کے قیام کی طرف جاتا ہے, سر کو جھکا لیتا ہے. جب امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچتا ہے, امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے امام, کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں ہر اپنا سر اٹھاؤ, اپنا سر اٹھاؤ, کتنا اکرام ہے, کتنا کرم ہے امام علیہ السلام کا. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی تجھ سے راضی ہوں, تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو. امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں اور میدان کی طرف جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں, جب خود بھی جو ہے زخموں سے چور ہو کر زمین پر آتے ہیں, امام علیہ السلام اپنے آپ کو ہر کی طرف لے جاتے ہیں, اپنا سر اور ہر کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں, اس پر رومال باندھتے ہیں. امام علیہ السلام کیوں آخر اپنے اصحاب کی طرف اس طرح جایا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ان کے اصحاب کو اسی طرح سے میدان میں چھوڑ دیا گیا تو یہ ظالم ان کو ذبح کر دیں گے, ان کی زندگی میں ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. اسی لیے فوراً امام علیہ السلام کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے اصحاب تک پہنچیں, ہر تک بھی پہنچتے ہیں, ان کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں, ان کا خون ان کی آنکھوں سے صاف کرتے ہیں, کہتے ہیں اے ہر, تو اس دنیا میں بھی ہر ہے, تو آخرت میں بھی ہر ہے. امام علیہ السلام سے میں عرض کروں گا اے امام, آپ نے تو ہر کو اپنے سر کو اپنے سرحانے لیا اور ان کے خون کو صاف کیا, اور آپ کی کوشش تھی کہ آپ کا صحابی آپ کی اس کی زندگی ہی میں ذبح نہ ہو جائے, لیکن ایک وہ وقت بھی آیا عصر عاشور کہ آپ بھی جو زمین کربلا پر گرے, لیکن اب کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کے سر کو اپنے سر پہ سرحانے لے اور آپ کو ذبح ہونے سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں بھی اصحاب حسین علیہ السلام کی طرح جب دین پر وقت آئے تو اپنی بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان لوگوں کی طرح جو کہ قدم قدم پر بہانے بناتے ہوں, قدم قدم پر توجیہات کرتے ہوں, ان میں سے شمار نہ کرنا. اے خدا اس وقت ان حالات کے اندر जो कठिन हालात हैं दुनिया के अंदर, दुनिया के गोशे गोशे के अंदर बहुत सारे लोग जुल्म के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, खुदा उन सब की हिमायत फरमा, उन सब की नुसरत अता फरमा। यमन के अंदर, बहरीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और हर जगह जहाँ पर, नाइजीरिया के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी मज़लूमीन हैं उन सब की नुसरत फरमा और इन ज़ालिमीन को नीस नाबूद फरमा। ऐ खुदा हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतरीन तरह समझने, उसको अदा करने की तौफीक अता फरमा। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब और तमाम मराजे निज़ाम की हिफाजत फरमा। ऐ खुदा अपने आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनकी बेहतरीन असाब शाम फरमा।